واقع ہونے والا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا کسی مسئلے کے سلسلے میں. تو میں جب داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے, اور یہاں تک کہ اس کی آواز باہر تک مجھے آ رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پہنچا تو آپ یہ پڑھ رہے تھے, ان عذاب ربک لواقع, کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافی, اس کو کوئی دفع کرنے والا اور روکنے والا نہیں. فرمایا کہ جب یہ آواز میرے کان میں پہنچی تو میں وہیں بیٹھ گیا اور میرا دل ایسا ہوا کہ اگر میں ذرا بھی میں نے قدم بڑھائے تو میرا دل پھٹ جائے گا, یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا. بہرحال ایک بات تو یہ کہ آپ اللہ رب العزت نے ساری قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, یعنی جب وہ آنے والا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ جب تک عذاب نہیں دیتے نہیں دیتے, لیکن خدا نہ کرے اگر پکڑ فرما لیں تو پھر کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا. اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میں قوت طاقت قدرت ویسے ہی ہے جیسی تھی, اس کی قوت اور قدرت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں. اس لیے اگر وہ ڈھیل دے رہے ہیں تو اس ڈھیل کو بھی اپنے حق میں غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. نہ یہ کہ آدمی گناہوں میں ڈھیل کو یہ سمجھے کہ صاحب ہمیں تو موقع ملا ہوا جو چاہے کرتے رہیں, ایسا نہیں. ان قسموں میں جہاں اللہ تعالی نے طور سینا کی قسم کھائی ہے اور بیت معمور کی قسم کھائی ہے, بیت المعمور سے مراد ہے وہ قبلہ جو ہمارے زمینی قبلے کے بالکل سیدھ میں اوپر آسمانوں پر قائم ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بیت یعنی آسمانی جو بیت اللہ ہے وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, دنیا میں جو بیت اللہ تعمیر ہوا تو باپ بیٹے نے تعمیر کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ بیت اللہ کو بیت اللہ جو ہے ان کا گھر بنایا کہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی نسبت عطا فرما دی. تو بیت معمور یہ ایک ایسا قبلہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جب ایک مرتبہ وہ داخل ہو جاتے ہیں طواف کرتے ہیں دوبارہ پھر ان کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے فرشتے کس تعداد میں ہیں. ایک مرتبہ جب ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کر لیتے ہیں تو دوبارہ پھر ان کا قیامت تک نمبر نہیں آنے آتا. اور اسی طریقے سے آگے والبحر المسجور کہا, بحر سمندر کو کہتے ہیں اور مسجور سجر سے ہے جس کے معنی بہت سے آتے ہیں لیکن یہاں بھڑکانے کے معنی میں آتے ہیں, آگ بھڑکانا. میں نے پہلے بھی غالباً بیان کیا تھا اور امید ہے کہ آگے سورہ والشمس میں بھی کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر جب بھڑکایا جائے گا دہکایا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا یہ بتائیے کہ جہنم کہاں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سمندر, یعنی یہ سمندر ہی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کو چاہیں گے تو آگ بھڑکا دیں گے. آدمی سوچے کہ سمندر ہے کتنا بڑا, پوری دنیا اس میں غرق ہو سکتی ہے, اور اللہ رب العزت کی قدرت کی کاریگری ہے کہ اس میں ہیبت بھی ہے. آدمی جب سمندر میں ہو اور قرب و جوار میں کچھ بھی نہ ہو تو سوائے پانی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا, اور اگر اس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں, کسی وقت اللہ نہ کرے طوفان آتا ہے کہیں, جیسے کہ ہم نے ترکی میں دیکھا اور بہت سی جگہوں پر جو طوفان آیا, ابھی سونامی کا جو انڈونیشیا میں آیا, تو آسمان سے باتیں کر رہی تھی موجے, یعنی ایسا محسوس ہوتے تھے کہ بڑے بڑے پہاڑ اس کے مقابلے میں کاغذ کی کشتی معلوم ہوتی تھی. اور اللہ رب العزت جب غرق کرنا چاہا تو اس طرح غرق کر دیا کہ کئی کئی کلومیٹر تک پانی جو ہے وہ کئی کئی کلومیٹر کے حساب سے آیا اور سب کو غرق کر کے رکھ دیا. تو اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسی سمندر کو جہنم بنا دیں گے یعنی دہکا دیں گے. تو یہاں پر اس والبحر المسجور کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے, اور ساتھ میں فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع. اس سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خوشخبری بیان فرمائی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, جو لوگ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتی ہیں, اللہ رب العزت قیامت کے دن ماں باپ کے ساتھ اولاد کو بھی ملا دیں گے, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب ماں باپ جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ اولاد ان کی موجود نہیں ہے تو کہیں گے اللہ ہماری اولاد کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے عمل ایسے نہیں تھے کہ وہ یہاں آئیں، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم نے صرف اپنے لیے وہ عمل نہیں کیے تھے، ہم نے اپنی اولادوں کے لیے بھی کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی ان کی اولاد کو بھی یہاں لے آؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک ماں باپ اولاد کے لیے نافع ہوں گے، اور اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے نافع ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے مرتبے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور جب خوب بڑھا دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ایسا کون سا عمل ہم نے کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مرتبے بڑھا دیے گئے. فرمایا کہ تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے اچھے عمل کر رہی ہے، ان کی وجہ سے وہ تمہارے لیے استغفار بھی کرتی ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتی ہے، ان کی دعاؤں سے ہم نے تمہارے مرتبوں کو بڑھا دیا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں اپنے ماں باپ کو مت بھولو، جو چلے گئے ان کو یاد کرتے رہو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے توبہ کرو، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، ان کے لیے اللہ سے مرتبے کی بلندی کی دعا کیا کرو. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں سے ان کے درجے بلند فرما دیں گے. اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ سے کہوں گا کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ. اگر صرف والد یا والدہ ہیں تو جو حدیث میں دعا آتی ہے جو نماز جنازہ کی جامع ترین دعا ہے اس کو پڑھ لیا کریں. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس کو پڑھ لیا کریں. یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. آدمی کسی قابل نہیں ہوتا، مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اپنے اوپر سے، اگر پیشاب کر دیا تو اس پر قدرت نہیں ہوتی کہ اس گیلے سے ہم سوکھے میں آ جائیں. تو یہ سب ماں باپ ہی کے کارنامے ہیں، ان کی محبتیں جو اللہ ہی نے اصل میں ان کے دل میں رکھی، کہ ماں باپ کے دل میں ایسی محبت رکھ دی کہ اولاد کی خاطر سارے دکھ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. تو ماں باپ کو مت بھولیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کرتے رہیے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم جو اسال ثواب کرتے ہیں تو کیا ان کو پہنچتا ہے؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ جو بھی نفلی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کا اسال ثواب کرتے ہیں وہ ضرور پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے مراتب درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے ایک تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر گیا ہوا تھا اور پیچھے سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی صورت ایسی ہے کہ میں ان کے لیے ان کے کام آ سکوں؟ تو فرمایا کہ ہاں، ان کی مغفرت کی دعا کرو. اور اسی طریقے سے کوئی صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے آدمی کر دے، کسی مسجد میں جہاں جو زیر تعمیر ہو وہاں کچھ حصہ لگا دے، اس نیت سے کہ بھئی جب تک یہ مسجد رہے گی اس کا اجر و ثواب والدین کو ملتا رہے گا. کوئی نیک کام کر لے، کوئی پانی کا کنواں کھود دے، کوئی سبیل لگا دے کہ جس سے لوگ پانی پیتے رہیں اپنے، یا اسی طرح ضرورت کی جگہوں پر کوئی ایسی تعمیر کر دے جو لوگوں کے کام آئے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اور نیت اس میں یہ ہو کہ میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچے. دیکھیے نام وام کوئی ضروری نہیں ہوتا، بعض لوگ یہ نام بھی لکھواتے ہیں برائے سال ثواب فلاں، تو کوئی ضروری نہیں، کوئی لکھنا چاہے تو گناہ بھی نہیں. اس لیے کہ کوئی شخص اگر پانی پیے گا اور جب دیکھے گا کہ فلاں شخص نے یہ جو ہے سبیل لگائی ہے تو دعا بھی کر دے گا یا اللہ اس کی روح کو ٹھنڈا فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما، تو حرج بھی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص نہ لکھوائے نام تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نیت کافی ہے، آپ نے جس نیت سے انشاءاللہ جو کام کیا ہے اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو بہرحال نیک اولاد والدین کے لیے نافع ہوگی، اسی طرح والدین نیک اولاد کے لیے نافع ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں. یاد رکھیے کہ دنیا میں جو دوستیاں ہیں وہ صرف نیک دوستیاں کام آئیں گی، ورنہ کوئی دوستی کام نہیں آتی. 25ویں پارے میں آپ نے یہ آیت سنی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن بھاگ جائیں گے، عدو ہو جائیں گے. الاخلاء اخلاء خلیل کی جمع ہے. یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، لیکن الا المتقین، تقوی کی بنیاد پر جن کی دوستیاں تھیں وہ وہاں کام آئیں گی. اس لیے دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ جن کی دوستیاں ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ متقی بنا رہے ہیں یا فاسق و فاجر بنا رہے ہیں. ذرا خیال کیجئے اس طرف، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے سورہ نجم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے بھی بیان فرمایا، اور مفسرین کرام نے اس جگہ رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں دیکھا. تو چونکہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے, بعض نے فرمایا کہ دیکھا, بعض نے فرمایا کہ نہیں دیکھا. جنہوں نے فرمایا کہ دیکھا ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں, اس لیے کہ وہاں چونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہماری آنکھیں فانی ہیں اور اللہ کی ذات باقی ہے. فانی چیز سے باقی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا. البتہ جب اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں وہی صفت پیدا کر دیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ باقی رہیں گی تو پھر اللہ کا دیدار بھی ان آنکھوں سے ہوگا. تو اللہ رب العزت کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا, اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. دلائل دونوں کے پاس ہے, یعنی ان کے پاس بھی جو کہتے ہیں کہ کیا اور ان کے پاس بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں کیا. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے یہاں کوئی ایسی بات لکھی نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو دیکھا انہوں نے, بس یہ ہے کہ قریب ہوئے وہ. لیکن بہرحال دونوں دلائل اور دونوں چیز, لیکن چونکہ علمی بات ہے اور اس میں چونکہ علمی دلائل ہیں, میں اس موقع کو یہاں پر چھوڑتا ہوں. لیکن اتنی بات ہے کہ انشاءاللہ سارے کے سارے مسلمان اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے جب ہم آخرت میں پہنچ جائیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا جا سکتا, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی کہ یا اللہ مجھے دکھا دیجئے, اپنا جلوہ دکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو میں اور آپ کیا دیکھ سکتے. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. البتہ اللہ تعالیٰ کی مختلف جگہوں پر تجلیات نظر آتی ہیں, کہیں کسی کو بیت اللہ پر تجلیات نظر آتی ہیں, کسی کو جلوہ طور نظر آتا ہے, کسی کو کہیں, تو وہ تجلیات تو ہیں لیکن خود رب العزت کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں. البتہ جب انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں وہاں بقا حاصل ہو ایمان کے ساتھ, تو پھر انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی ہوگا. وہ کسی نے کہا نا کہ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں, دنیا میں ان دیدوں کو اس قابل کر لیجئے کہ آخر میں اللہ کا دیدار کریں. اور یہ دیدے اس قابل کب ہوں گے؟ جب ہم ان کو اللہ کی نافرمانیوں پر استعمال نہ کریں, ان سے ناجائز چیزیں نہ دیکھیں, نہ محرموں کو نہ دیکھیں, ان سے گناہوں کا ارتکاب نہ کریں, تو سمجھ لیجئے کہ یہ دیدے بن رہے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہے ہیں, اس لیے اس کا استعمال درست کرنا چاہیے. یہ سورہ نجم ایسی سورت ہے کہ اس میں آخر میں سجدے کی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ سب سے پہلے اسی سورت میں نازل ہوئی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری سورت تلاوت فرمائی, اگرچہ آپ نے خود اس وقت سجدہ نہیں کیا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں لکھی ہیں مفسرین کرام نے, ممکن ہے اس وقت آپ زبانی کلام فرما رہے ہوں اور وضو نہ ہو, یا ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدہ نہیں کیا. لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ سب سجدے میں گر گئے, حتیٰ کہ مشرکین کفار جتنے وہاں موجود تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے, سوائے ایک قریشی بوڑھے گئے, اس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن اس نے بھی یہ کیا کہ مٹی اٹھائی اور اٹھا کر پیشانی پہ لگا لی اور کہا کہ بس اتنا کافی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کفر کی حالت میں مقتول مرا ہوا دیکھا. اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہاں موجود, جو کافر بھی تھے مشرک بھی تھے, جنہوں نے سجدہ کیا, اللہ نے ان سب کو دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا. آپ دیکھیے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ جو ہم اللہ کے آگے کرنے سے ہچکچاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, سر نہیں جھکاتے, یاد رکھیے کہ دنیا کے در در کے سجدوں سے نجات مل جاتی ہے. اگر ہم ایک اللہ کے آگے اپنے در کو سر کو جھکانا سیکھ لیں, اللہ تعالیٰ سب دروں سے نجات دے دیں گے. لیکن اگر ہم نے اللہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا, تو بعض لوگ بیت اللہ میں ہوتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ صاحب ذرا داتا دربار جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا. ہے بیت اللہ میں, عمرے کے لیے گئے ہوئے, حج کے لیے گئے ہوئے, لیکن وہاں سے یہاں کہلاتے ہیں کہ صاحب داتا دربار جاؤ تو دعا کر دینا, پھر وہ سجدے وہاں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی بے عقلی اور بیوقوفی پر کہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں, تجلیات الہی جو ہے کا مرکز ہے بیت اللہ, لیکن وہاں بھی ایسے ایسے جاہل لوگ موجود. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ اپنا سر جھکاؤ. اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے, نہ پیغمبر کے آگے, نہ کسی پیر کے آگے, نہ کسی قبر کے آگے. یاد رکھیے, کھلم کھلا بات ہے بالکل, یہ کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی جب باہر سے آئے کسی غیر ملک سے, انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سجدہ کرنا چاہا, آپ نے انہیں روک دیا. فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قیصر و کسریٰ کو دربار دیکھے اور دوسری جگہوں پر گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اللہ نے اگر مقام دیا تو شوہر کو اتنا دیا ہے، آج شوہر جو ہے وہ جوتی کی نوک پر۔ بھائی دونوں باتیں ہوتی ہیں نا، یہاں پر اگر بیوی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اچھا یہاں ایک ڈنڈی مار جاتے ہیں لوگ، حقوق تو میں دونوں کے بیان کرتا رہتا ہوں لیکن اکثر چونکہ عورت کمزور ہے زیادہ حقوق ان کے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بعض خواتین کے فون آئے کہ بھائی کیا آپ صرف جو ہے وہ مردوں کے حقوق بیان کرتے ہیں کہ بھائی عورت کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہے؟ میں نے کہا نہیں، بھی ہمارے یہاں تو زیادہ تر دوسرے قسم کا بیان ہوتا ہے۔ کہا میرے شوہر تو آگے یہی بتاتے ہیں بھائی۔ تو بھائی بعض لوگ یہاں سن کے جاتے ہیں، بے شک سنیں، لیکن وہاں جا کر صرف اس بات کو یاد نہ رکھیں کہ بھائی عورت کو کہیں کہ بھائی تمہارے کیا کیا حق ہیں، تم مجھے مجاز خدا سمجھو اور تمہارا یہ حق بھی ہے یہ حق بھی ہے، تو اپنے حقوق بھی یاد رکھو بھائی، اللہ کی وہ بندی ہے اس لیے اس کے حق بھی ادا کرو۔ یاد رکھو کہ بعض اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں یقیناً کہ جو زور و ستم کرتی ہیں، ظلم و ستم کی عادی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا قصور ہوتا ہے زیادہ تر۔ کسی نے کہا بہت اچھی بات کہ کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، یہ شروع کی بات ہوتی ہے، کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب زمانہ گزر جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو پھر وقت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ابتدائی سے اعتدال کے ساتھ چلو، اعتدال سے جو لوگ چلتے ہیں وہ آخر تک صحیح چلتے ہیں، لیکن اگر اعتدال کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تو یاد رکھیے کہ پریشانی ہر چیز میں۔ ہماری شریعت میں اعتدال ہے الحمدللہ، اس میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایسی دنیا کی طرف جھکو کہ دین چھوڑ دو، یا دین کی طرف ایسے جھکو کہ دنیا چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ بس دنیا دین کے تابع رکھو، ساری دنیا میں رہو، دنیا کے مزے اٹھاؤ، کھاؤ پیو، منع نہیں کیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ کلو اشربو، کھاؤ پیو، لیکن ساتھ میں قید لگا دی ولا تسرفو، حد سے تجاوز مت کرو۔ مطلب کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگر اللہ نے مرغے تکے خوب دی ہیں تو کھاؤ بھائی، کوئی منع کرتا ہے؟ مرغ مسلم کھاؤ، لیکن ساتھ میں ولا تسرفو، اسراف مت کرو۔ کھانا پھینک رہے ہیں اٹھا کے، آدھی آدھی مرغی کی ٹانگ اٹھا کے پھینک دی، کسی کو دے دو اگر تم نہیں کھاتے ہو تو، آدھے چاول پھینکے پلیٹ سے نہیں کھائے گا، پھینک دی اٹھا کے، روٹی آدھی اٹھائی کچرے میں ڈال دی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ رزق کے خدا کی یہ بے توقیری اور یہ بے ادبی، مجبور اسی لیے مہنگائیاں ہیں یہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہوں میں جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ ایک شادی میں 20-20 کھانے لگا دیتے ہیں، کتنا کھائے گا آدمی؟ نتیجہ یہ کہ کھانا ضائع ہو کے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس ناشکری کی سزا ملتی ہے کہ آدمی ترس جاتا ہے روٹی کو، آٹے کو، چینی کو، اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع پھر بھی نہیں کرتے۔ تو رجوع اللہ سے کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے قلوب کو ٹھیک کر لو، اللہ سے معاملے ٹھیک کر لو، اللہ رب العزت جو ہے وہ حکمرانوں کے قلوب کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہماری برائیوں کی وجہ سے ظالم حکمران جو ہیں وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے پر مسلط ہوتے ہیں، ہم پھر چاہے روئیں پیٹیں لیکن وہ ہماری بات سنتے نہیں جیسا کہ ہے۔ تو بہرحال اس میں اصل یہ ہے کہ در در کے سجدوں سے بچو، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ البتہ دیکھیے بات اعتدال کی آ جاتی ہے، جو بزرگان دین ہیں ان کا ادب احترام، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہمارے یہاں بڑے الٹے معاملے ہیں۔ ساری زندگی جب وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کی کوئی بات نہیں سنتا، زندگی میں کوئی بات نہیں سنتا، مر جائیں تو 10 فٹ نیچے گڑھا گود کے پھر سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو داتا ہیں جی، یہ تو دینے والے ہیں، فلانے دماغ ہیں، اللہ معاف کرے، پھر ساری جو ہے وہ اپنی توقعات ان سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات، زندگی میں اللہ کے بندوں ان کی بات مانو، یہ کوئی بزرگوں کے سروں پہ سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز کا روزے کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے احکام شریعت بتلاتے ہیں، بزرگ تو یہی ہیں، اور کیا بزرگ ہوتے ہیں؟ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، آدھا ننگا پھر رہا تو کہتے ہیں آدھا ولی ہے، پورا ننگا پورا ولی، بالوں سے چیکٹ ہو، بالکل زندگی میں کبھی نہایا نہ ہو، اور سارے جو ہے بدن کے اوپر میل کچیل لگا ہوا ہو، اور اللہ معاف کرے کہ بدبو آ رہی ہو جسم سے، لیکن اس کے پیچھے 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 جی بڑے مجذوب آدمی ہیں۔ یاد رکھیے ایسے مجذوب لوگوں کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کی بے توقیری مت کریں، اس کو گالی مت دیں، اس کو ستائیں مت، اگر اللہ کی نظر میں وہ بیچارے معذور بھی ہیں، یعنی ان دماغی طور پہ ایسے ہیں. کیونکہ شیخ سعدی نے ایک بات کہی ہے کہ آرا کی خبر شد خبر اشباس نہ آئے, جس کو اللہ کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر مخلوق کو نہیں ہوتی, وہ کس حال میں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مجذوب ہوں, لیکن ایسے مجذوبوں کی پیروی کرنا اس سے منع کیا شریعت نے. شریعت کی پیروی کیجئے, صحیح عالم علماء جو آپ کو مسائل بیان کر رہے ہیں ان کی پیروی کیجئے, اور ایسے جو لوگ ہوں ان کی نہ بے ادبی کریں, نہ ان کو ستائیں, نہ تنگ کریں, نہ تکلیف دیں, لیکن ان کی اتباع مت کریں. بس وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اب آپ کہو کہ صاحب وہ تو نماز نہیں پڑھتے لہذا میرے پیر صاحب تو وہی ہیں, تو بھائی وہ شیطان ہو جائے گا پھر آپ کا پیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ تو زندگی میں ایک نماز بھی نہ چھوڑیں, اور ہم کہیں کہ صاحب بس 27 میں سب کو ایک نماز چار رکعت پڑھ لو. آج کل ایس ایم ایس چل رہا ہے, کوئی مجھے کسی نے بتایا, اچھا ہوا بات نکل آئی. آج کل ایک ایس ایم ایس چل رہا ہے, ایک بات یاد رکھیے کہ بغیر تحقیق کے ایس ایم ایس کو آگے مت کیجیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی قرآن لکھا ہے حدیث لکھا ہے, عربی میں گالی بھی لکھے تو ہم سمجھتے ہیں حدیث بیان کر رہا ہوں, تو ہمارا معاملہ تو ایسے ہی ہے. تو اس لیے خاص پوچھ لیا کریں کسی سے کہ بھئی یہ ایس ایم ایس آیا, یہ واقعہ تر مستند ہے یا نہیں. اگر مستند بات ہے تو آگے اس کو بے شک فارورڈ کر دیجیے آپ, لیکن اگر مستند نہیں ہے تو اس کو روک لیجیے, ڈیلیٹ کر دیں, ختم کر دیں اس کو. تو آج کل کسی نے لکھا ہے کہ صاحب اگر کسی کی 700 سال کی نمازیں بھی رہ گئی ہیں تو 27 شب کو جو ہے وہ چار رکعتیں پڑھ لے, پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اتنی مرتبہ یہ کر رہے اور فلا فلا سورت پڑھے, تو جناب 700 سال کی بھی نماز ہوں گی تو معاف ہو جائیں. لو جی بات ہی ختم ہو گئی. آ رہی ہے 27, جس کو چاہے جو چاہے, 700 سال کے 700 سال کی تو عمر بھی نہیں ہے, نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں, اعمال سے دور کر دیتی ہیں. اصل ہمیں اپنے عقیدے بنانے کی ضرورت ہے. عقیدے درست ہوتے ہیں تو اعمال بھی درست ہوتے ہیں. عقیدہ ہی بنا ہوا نہیں ہوگا, عمل کیا کرو گے بتاؤ؟ اس لیے اپنے عقیدے درست کیجئے, اور جب عقیدے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ اعمال بھی درست ہو جائیں گے, اور دونوں لازم و ملزوم ہیں. عمل تب صحیح طریقے سے کریں گے جب عقیدہ درست ہوگا, عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل درست ہوگا. دونوں باتیں ضروری ہیں, اعمال بھی درست کیجئے, عقیدے بھی درست کیجئے. صحیح اہل علم علماء کی صحبت اختیار کیجئے, انشاءاللہ عقائد بھی درست ہونے شروع ہو جائیں گے, زندگی میں بہار آ جائے گی اور اعتدال کی زندگی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آگے سورہ قمر ہے جس میں واقعہ شق القمر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر جب کفار نے یہ طلب کیا تو مینا میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک مشرق کی طرف حصہ چلا گیا, ایک مغرب کی طرف چلا گیا, اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بڑا جادو ہے. کسی نے کہا کہ بھئی جادو محمد کا ایک جگہ ہی چل سکتا ہے, جو باہر جو قافلے آ رہے ہیں ذرا ان سے بھی پوچھیں گے جب وہ آ جائیں. جب قافلے آئے ان سے پوچھا تو بہت سے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. یہاں بہت سارے اعتراضات اور شبہات ہیں, مختصر سی بات یہ عرض کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تاریخ میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے, تو اول تو یہ بھی غلط ہے. تاریخ فرشتہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے. ہندوستان کا بادشاہ مالیبار, وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھا, اور اس واقعے کو دیکھ کر وہ مسلمان بھی ہو گیا. چنانچہ تاریخ فرشتہ کا اگر آپ مطالعہ کریں اس میں یہ بات مل بھی جائے گی. دوسری بات یہ سمجھیے کہ جب رات ہوتی ہے تو ہمارے علاقے میں تو رات ہے, ہر جگہ ساری دنیا میں تو رات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوا, ایسا نہیں تھا کہ صبح سے لے کے شام تک ہوا ہو, اول تو رات کا واقعہ تھا. تو اگر مکے میں رات تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں رات ہو, اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی ٹکٹکی باندھے آسمان کو ہی دیکھ رہا ہو اس وقت. کوئی سو رہا ہوگا, کوئی کہیں کچھ وقت ہوگا, کہیں کچھ وقت ہوگا. اس لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا دیکھے. واقعے کو ثابت ہونے کے لیے 2-4 گواہیاں بھی کافی ہیں, اور مسلمان کے لیے تو قرآن مجید کی گواہی کافی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, جب اللہ نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ہمیں تو اعتراضات کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی یہ بات اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ چلو اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کر رہا ہے تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ مطالعہ کر لے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو نبی کی بات نہیں مانتے تو تاریخ فرشتہ کی کیا بات مانیں گے. اس لیے ہم اپنی بات پر قائم و دائم رہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اعتماد اور یقین ہو, بس اصل چیز یہ. اس سورت کے اندر دیکھیے ایک چیز بار بار تکرار کی گئی ہے, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر. اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر. بعض جاہل لوگ مفسر قرآن بن جاتے ہیں، مفسر قرآن کے لیے بہت سارے علوم کا آنا ضروری ہے. ہر آدمی مفسر قرآن نہیں بن سکتا، یاد رکھیے. صرف تفسیر پڑھ کر مفسر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. مدرس قرآن تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تدریس کرتا ہے، درس دیتا ہے، لیکن مفسر قرآن ہر آدمی کو نہیں کہہ سکتے. آج ہمارے ہاں یہ بڑی خامی اور خرابی کی بات ہے کہ بعض لوگ تو اتنی انتہا پسندی کو جاتے ہیں کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے، دیکھتے ہی نہیں. بہت سے لوگ عمرے گزر گئی کہتے جی ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن مجید. اور بعض لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں جب تک ہم جی مفسر نہیں بن جائیں گے، تھوڑا سا اگر پڑھ لیا ان کو کچھ شدبد ہو گئی تو قرآن مجید تفسیر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور تفسیر بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا، نہ اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ تفسیر قرآن کو بیان کر سکے. اس لیے مستند علماء کرام کی تفسیر ضرور پڑھیے، مطالعہ کیجیے اس کی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو جب تک صحیح مستند طریقے سے بیان نہ کرنا آئے مت بیان کیجیے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ صاحب قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اس لیے ہر جس کا جی چاہے تفسیر کرے اور جس کا جی چاہے بیان کرے. یاد رکھیے یہاں پر خود جو قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر، لِلذِّكْر کا جو لفظ ہے یہ خود اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ بھئی سارا قرآن مجید جو ہے وہ ہم نے آسان نہیں کیا. یعنی پڑھنا تو آسان ہے لیکن کتنے علمی مقام ہیں جس کو اچھے اچھے بیان نہیں کر سکتے. اس لیے جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، مثلا پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، قوم لوط کا واقعہ ہے، قوم یوسف ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، یا اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، یا اور اسی طریقے سے جو نافرمان قوموں کے واقعات ہیں، انہوں نے اگر بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا. یہ واقعات جو بیان کیے ان کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، لہذا تم لذکر نصیحت کے لیے اس کو پڑھو. دیکھیے واقعات سے نصیحت حاصل کرتا ہے آدمی، ورنہ علمی باتوں سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے ذکر کا لفظ جو ہے وہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعات ایسے ہیں کہ جو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اس سے ہم نصیحت حاصل کریں اور قرآن مجید کو سمجھ. باقی رہی جہاں تک علمی باتیں ہیں تو یقیناً وہ صرف ان علماء کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائی ہوں اور جنہوں نے صحیح مستند علماء کے سامنے زانو تلمس تہ کیا ہو، ورنہ ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہوتا. نہ جانے کتنے علوم کا حامل ہو آدمی تب جا کر جو ہے مفسر قرآن بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فقی فقان عذابی و نظر بار بار جو یہاں پر آ رہا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر معذب قوموں کا ذکر کیا اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ دیکھا ہمارا عذاب، ہم نے کس طرح ڈرایا، ہمارا عذاب کیسا ہے اور کیسا ڈرانا ہے. اسی طرح اگلی صورت میں فبئی اعلی ربکما تکذبان بار بار ہے، تقریباً 31 مرتبہ ہے. تو یہ تکرار نہیں ہے، نہ اس صورت میں تکرار ہے نہ اس صورت میں تکرار ہے. جب ہر عذاب نیا سامنے آتا ہے اس نئے عذاب پر کہتا ہے کہ دیکھا بھائی ہمارا عذاب تم نے، کیسا عذاب. اسی طرح سورہ رحمان میں ہر نعمت پر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا ہماری نعمت، فبئی اعلی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی ہماری نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. جب نعمت نئی ہے جدید ہے تو فبئی اعلی ربکما تکذبان بھی نیا اور جدید. اس لیے تکرار نہیں ہے. اور بعض اوقات تکرار سے خود فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک چیز بار 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 ذہن اگر بیان کی جائے آدمی کو ذہن نشین ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ مجھے یہاں بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں کہ فلاں امام صاحب ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں زیادہ تر ہمیں یاد ہو گئی. تو آپ کہیں کہ صاحب بار بار اس کو پڑھتے ہیں، تو بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی اگر سارا قرآن نہ آئے تو کم از کم اتنا تو یاد کر لو، چند صورتیں سن سن کے یاد کر لو. تو کچھ نہ کچھ فائدہ اس تکرار کا بھی ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر سورہ قمر میں اور سورہ رحمان میں فبئی اعلی ربکما تکذبان، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، یقیناً اس میں تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے سورہ واقعہ ہے، بس مختصر سی بات یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچیوں کو یہ سورہ واقعہ سکھلا دی تھی اور پڑھنے کی نصیحت فرمائی تھی کہ ہر روز اس کو پڑھا کریں، ہر رات کو اس کو پڑھا کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں تو میں آپ کے لیے طبیب بھیج دوں. کہا کہ مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے. فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ مال دولت کچھ پائی پیسہ بھیج دوں. فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو تمہارے بچوں کے لیے بھیج دوں تاکہ تمہارے بعد ان کے کام آئے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ میں نے سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر رکھی ہے ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ بھوکا نہیں سوئے گا. یہ یقین ہے، اعتماد ہے. اس یقین کے ساتھ اگر کوئی پڑھے، اصل تو ہمیں قرآن مجید صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ صاحب روٹی پیٹ بھر کے مل جائے. ارے روٹی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانوروں کو بھی دیتے ہیں، کیڑوں کو بھی دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. لیکن جہاں اس کے اور فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھا کرو بھائی، تلاوت کیا کرو، خود بھی پڑھو، گھر میں کہہ دو اپنے بچیوں کو، گھر میں بیوی کو، گھر والوں کو کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں روزانہ. سورہ یاسین صبح پڑھ لیں، رات کو جو ہے سورہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، سورہ حامیم سجدہ پڑھ لیں. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے تو ان صورتوں کو آدمی یاد بھی کر لیں. اگر پورا قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے تو آدمی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کر کے پھر ان منتخبات، جو منتخب صورتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. اگلی سورت حدید ہے جو سبحہ سے شروع ہو رہی ہے. قرآن مجید میں جیسے کہ آج تلاوت کی گئی ہے، بعض صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، بعض صورتیں یسبحہ سے شروع ہوتی ہیں. سبحہ ماضی کا صیغہ ہے، یسبحہ مضارے کا صیغہ ہے. ماضی اور مضارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ماضی میں اور حال میں، مستقبل میں، کیونکہ مضارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی کا مستقبل کا زمانہ ہی پایا جاتا ہے، حال کا زمانہ ہی پایا جاتا ہے، اور ماضی کے اندر گزشتہ زمانہ پایا جاتا ہے. تو جب دونوں طرح سے سبحہ یسبحہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا اس قابل ہے کہ ماضی میں بھی کرو، حال میں بھی کرو، مستقبل میں بھی کرو، یعنی کبھی تم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سوتے تھے ان مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی جو صورتیں سبحہ یا یسبحہ سے شروع ہوتی ہیں ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. اور اس صورت میں فرمایا کہ ایک آیت ہے جو بڑی قدر و قیمت والی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بعد میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے یا اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اسے چاہیے کہ آیت کی تلاوت کیا کرے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. انشاءاللہ دین کے بارے میں اور دیگر جو شکوک و شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، ذہن کو صاف فرما دیں گے. تو یہ سب بھائی سب بھی ہوئے. اس کے بعد پھر بھائی اب یہ مختصر کرتے ہوئے 27 پارہ ہوا، لیکن بات یہ کہ وقت ہو گیا آپ کا کافی، اس لیے بات کو یہی میں اختتام پذیر کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پارے سے متعلق کچھ باتیں مزید اللہ نے چاہا تو کل بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر شر سے، فتنوں سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، اے اللہ ہم جتنی جو بھی بیماریاں ہیں سب کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، یہاں جتنے احباب دوست آتے ہیں اور گھروں میں اے اللہ جو گھر والے ہیں اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ آنے والوں کو بھی شفا عطا فرما، اور ان کے جو متعلق لوگ ہیں ان سب کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر شر سے، فتنوں سے اللہ محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ تمام حضرات کا شکریہ ہے بھائی، بار بار آپ میں سے بہت سے حضرات بیماری کے بارے میں پوچھتے رہے. یقیناً فردن کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ گلا میرا کافی اچھا ہے، اور یہ بتا دوں کہ کسی دوائی وغیرہ سے اچھا نہیں ہوا یہ. بعض اوقات دوا وغیرہ تو بہت سے لوگ بیچارے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور ان کی جو محبتیں ہیں میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہمارے یہاں ڈاکٹر اقبال صاحب آیا کرتے تھے، میں نے اس لیے بتا دی یہ بات، بتا رہا ہوں کہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں اس سے. مجھے کسی وقت انہوں نے 8-10 سال پہلے یہ بات بتائی تھی لیکن ذہن میں ہی نہیں رہی، اب جب ذہن میں آئی تو ان کے طریقے پر عمل کیا اللہ نے، جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ شفا عطا فرما دی. گیلا کپڑا، سوتی کپڑا لے کر اپنے گلے پر لپیٹ لیا کریں سوتے وقت اور دن میں بھی، تو انشاءاللہ وہ جو گیلا کپڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گیلا کپڑا لیں پانی میں اور پھر اس کو نچوڑ لیں، جب اس کا پانی بالکل ختم ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پانی ٹپک رہا ہو، بلکہ اس کو اردو میں کہتے ہیں فریالا ہو جائے، یعنی بالکل نچڑ جائے، پانی بالکل نہ رہے، تو اس کو جو ہے اپنے گردن پر لپیٹ لیں، سو جائیں، صبح اتار دیں، پھر دن میں اسی طریقے سے اگر لیٹ رہے ہوں آرام کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کپڑے کو لپیٹ دیں، اور بعد میں یعنی 2-4-6 گھنٹے 8 گھنٹے لپٹا رہے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گلا کھل جائے گا. اور اسی طرح سے اگر زخم وغیرہ ہو جاتا ہے، کسی کو انگلی میں چوٹ لگ جاتی ہے، تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ میں تو کوئی علاج نہیں کرتا پانی کے سوا، سوتی پٹی لے کر اس کو نچوڑیں جی پانی باقی نہ رہے، اور اس کو زخم پر لگا لیں، 8-10 دن 15 دن میں زخم بھی صاف ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کہ نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا. میری اپنی انگلی میں چوٹ لگی، مجھے کل پرسوں جب بات یاد آئی تو میں نے اس پر عمل کیا، تو الحمدللہ وہ اب مجھے نہیں پتا چلتا کس انگلی میں نشان ہے، وہ ہے ہی نہیں نشان غائب. تو بہرحال بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور یہ بات آپ کو اس لیے بتا دی کہ بعض لوگ گلے کی بیماری میں ہوں تو ان کو فائدہ پہنچ جائے.